اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العظيم. مولانا المحترم مولانا الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ہمیں طور طریق کرنے زمین کے طور طریق لباس کے آداب، یہ ساری چیزیں اسلامی معاشرت کا حصہ اور اسلامی معاشرت کے دائرے میں آتی ہیں. معاشرت کے بارے میں اسلام کی جو تعلیمات، ہدایات اور تفصیلات ہیں، ان کو لے کر بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسلام معاشرت میں اپنے پیروکاروں کو ہدایات اور تعلیمات کا پابند نہیں بناتا، یعنی لوگ معاشرت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے پابند نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی معاشرت تھی وہ اس دور کے رواج کے مطابق تھی، جو اس دور میں رائج تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا. لہذا بعد کے ادوار میں، بعد کے زمانوں میں جو چیزیں معاشرت کے حوالے سے رائج ہوں گی، سارے لوگ دنیا، ساری دنیا جس کو پہنتی اوڑھتی ہوگی، جس طریقے سے کھاتی پیتی ہوگی، جو رہن سہن کا ان کا طور طریق ہوگا، وہ طریق بعض لوگوں، بعض والوں کے لیے مسلمانوں میں اختیار کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ قرون اولا میں، قرون مشہود لہا بالخیر میں، حضرت پاک اور صحابہ کے زمانے میں یہ چیزیں اور یہ معاشرت رواج ہی کی پابند تھی، رواج ہی کی تابع تھی. حالانکہ یہ بات ایک غلط فہمی سے زیادہ، ناواقفیت سے زیادہ اور جہالت سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. عقائد سے لے کر کے سیاست تک کے جتنے امور ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق، عبادات، عقائد، سیاست اور تدبیر منزل و حکمت کی جتنے قسمیں ہیں، وہ ساری ان کے بارے میں جو تعلیمات ہیں، ساری تعلیمات کے اندر یہ بات نمایاں طور پر محسوس کی جا سکتی ہے،
جانی جا سکتی ہے. تعلیمات کو اگر دیکھیں، بغور مطالعہ کریں، اس بات کو جاننا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اسلام نے کسی بھی چیز میں دوسروں کے حوالے، غیروں کے حوالے، غیر اسلام کے حوالے، دوسرے مذہبوں کے حوالے ہم کو نہیں کیا، اور اس بارے میں اس کی غیرت اپنی حد کو پہنچی ہوئی، اس بارے میں اس کی حیا اور اس کا جوش اور اس کا مذہبی تسلب والا جو مزاج ہے، وہ مزاج آخری حدوں کو پہنچا ہوا ہے. اس کی اپنی ایک عبادات کا جو طریقہ ہے، وہ یہودیوں کے، نصرانیوں کے، بت پرستوں کے عبادتوں کے طریقوں سے مختلف ہیں. اس کے جو عقائد ہیں وہ دوسروں کے عقائد سے بالکل جدا ہیں. اس کی بتائی ہوئی معاشرت کی جو تعلیمات ہیں وہ دوسرے مذاہب کے ماننے، دوسرے مذاہب کی تعلیمات سے بالکل مختلف ہے. سیاسیات تک کے اندر، سیاسی جو امور ہوتے ہیں، سیاست کرنے کا جو طریقہ، حکومت کرنے کے جو انداز اسلام نے سکھائے ہیں، ان کے اندر بھی یہ باتیں نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں. معاشرت کے حوالے سے چونکہ باتیں سب جماعت سے سامنے آ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں اس کی مثالیں بے شمار ہمارے سامنے ہیں. عربوں کے اندر رواج تھا کہ وہ امامہ پہنا کرتے تھے، امامے کے نیچے ٹوپی نہیں پہنا کرتے تھے. اب مسلمانوں کو امامہ پہننے کا حکم دیا گیا، فرض نہ صحیح، واجب نہ صحیح، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مستحبات کی قبیل سے یہ چیز ان کے اوپر لاگو کی گئی. چونکہ کفار بھی پہنتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم ملا، امتیاز کا کیا طریقہ ہو؟ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب ان کو اس کے حوالے نہیں کیا کہ ٹھیک ہے کفار بھی پہنتے ہیں اور ہم بھی پہنتے ہیں، ایک چیز میں دونوں مشترک ہو جائیں تو مسئلہ کیا ہے، وہاں یہ بول کر خاموش نہیں بیٹھا گیا، وہاں اس قسم کی آزادی نہیں دے دی گئی، بلکہ آپ نے صاف طور پر فرمایا کہ ان مشرکوں سے مخالفت کرو، ان مشرکوں کی معاشرت سے مخالف رہو، اور یہ لوگ بغیر ٹوپی پہنے ہوئے امامہ پہنتے ہیں، تم ٹوپی کے ساتھ میں امامہ پہنو تاکہ ان کی مشابہت سے بچ سکو. معاشرت کے اندر صاف طور پر یہ حکم موجود ہے. عرب کا ایک شاعر کہتا ہے، اذا ما اصطبحت اربعا خطمی ذری، ان لوگوں کا رواج تھا کہ وہ لوگ لمبے لمبے تہبندوں کو پہننا، اس حد تک لمبے کہ وہ زمین کو گھسٹتے ہوئے، زمین کو صفائی دیتے ہوئے چل رہے ہوں، وہ بڑی فخر کی چیز سمجھتے تھے. تو شاعر یہی کہتا ہے کہ جب میں نشے کی حالت میں ہوتا ہوں اور میں چار جو بھی اس کے جام ہیں وہ لٹا چکا ہوتا ہوں، پی چکا ہوتا ہوں، تو اس نشے کی حالت میں ایک تو یہ نشہ اور یہ مالداری کہ میں اس قدر شراب پیتا ہوں، اور اس کے اوپر سے خط تمیز رہی، اس کے بعد میں چلنے لگتا ہوں تو میرا ازار، میرا تہبند وہ زمین سے کھسٹنے لگتا ہے. اس کے یہ فخریہ اشعار ہیں.
جس کے اندر اس نے اپنے عرب معاشرے کی تصویر کھینچی ہے کہ وہ لوگ شراب پینے کو بھی ایک فخر کا کام سمجھتے ہیں اور وہ لوگ ٹخنوں سے نیچے تہبند پہننے کو بھی اور اس کو گھسٹتا رہنے کو بھی ایک فخر کی بات سمجھتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرہ یہ چیز ان میں رائج تھی تو اس کے بالکل خلاف حکم دیا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جو جن لوگوں کے پہنچے ٹخنوں سے نیچے چلے جائیں گے تو جتنا حصہ ٹخنوں کو نچلے حصے کو چھپا رہا ہوگا وہ جہنم کی ہزا بنے گا, وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, ادھر اماموں کو ٹوپیوں کے ساتھ پہننے کا حکم ہے, ادھر ٹخنوں کو ننگا کرنے کا یعنی ان کو نہیں چھپانے کا حکم ہے. دوسری طرف اور ایسے بہت سے احکام آپ کو ملیں گے عبادات کے اندر معاملات کے اندر بھی جو صاف طور پر بتاتے ہیں کہ تشبہ اور مشابہت کے کاموں سے بچنے کا صاف حکم صریح ارشادات موجود ہیں. اگر یہاں یہ بات مان لی جائے کہ اسلام پابند نہیں بناتا ہے معاشرت کے اندر تو یہ تشبہ کا دروازہ کھولنے والی بات ہے. تشبہ کیا چیز ہے؟ تشبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ غیروں کے طور طریق کو, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, ان کے طور طریق کو اس نیت سے اپنانا کہ ہم ان جیسے لگیں. غیروں کے طور طریق کو, غیروں کی عقائد کو, نظریات کو, غیروں کے اعمال کو اور ان کے رہن سہن کی چیزوں کو اور ان کے برتنے کے مخصوص اشیاء کو جو ان کا مذہبی یا ان کا قومی شعار ہے, جو ان کی پہچان ہے, جو ان کے علامت ہیں کہ اس کے استعمال سے سمجھے جاتے ہوں کہ یہ لوگ, یہ آدمی اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, یہ آدمی اس قوم کا سمجھا جاتا ہے, یہ آدمی یہ مذہب رکھنے والا ہے, تو جو چیز ایسے اس کے مذہب کو بتاتی ہو, جو چیز اس کی قومیت کو بتاتی ہو اور وہ مسلمانوں تک اس کے بارے میں کوئی صحیح اسلام کا حکم موجود نہ ہو تو وہ چیز غیروں کا طریقہ کہلاتی ہے اور اس کو اپنانا وہ بھی ان جیسا نظر آنے کے لیے یہ تشبہ کہلاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا غیروں سے, یہودیوں کی کوئی چیز اپنائے گا ان جیسا دکھنے کے لیے, نصرانیوں کی کوئی چیز اپنائے گا نصرانیوں جیسا دکھنے کے لیے, بت پرستوں کی کوئی چیز اپنائے گا بت پرستوں کی طرح دکھنے کے لیے, تو فہو منہم, اس کا شمار بھی پھر یہودیوں میں ہوگا, اس کا شمار بھی پھر نصرانیوں میں ہوگا, اس کا شمار بھی پھر بت پرستوں کے اندر ہوگا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لوگ بعض چیزوں کے اندر ان کی شرکت کر لیتے ہیں اور ان کی دلداری کے خاطر ان کی محفلوں کے اندر, ان کی دعوتوں کے اندر جو ناجائز ہوتی ہیں شرکت کرتے ہیں, تو ناجائز جو دعوتیں ان کی ہوتی ہیں اس میں شرکت کرنے والوں کے بارے میں آپ نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم, جو غیروں کی تعداد کو بڑھائے گا وہ بھی غیروں میں ہی اس کا شمار ہوگا. تو یہ تشبہ کا یہ حکم ہے. اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اسلام نے اسلامی معاشرت کا لوگوں کو مسلمانوں کو پابند نہیں بنائے گا, اس کا کوئی امتیازی طور طریق نہیں ہے, وہ سب کے ساتھ چلنے والا مذہب ہے, اگر یوں کہا جائے گا تو اسے تو اس حرام کام کا جس سے وہ خود روکتا ہے اس کا دروازہ کھل جائے گا, وہ چیز بالکل ہی حلال ہو جائے گی. حالانکہ اس سختی کے ساتھ, اس قدر سختی سخت وعیدوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو اور مسلمانوں کو روکا ہے کہ غیروں کے مشابہ سے اور غیروں کے تشبہ سے بچو. تشبہ کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ عموماً یہ چیزیں ہمارے رہن سہن کے اور معاشرت کے چیزوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور معاشرت کے اندر مسلمان غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں, ان کا پہننا, ان کا جو مخصوص طور طریقہ کھانے پینے کا ہے, ان کا جو مخصوص طریقہ رہن سہن کا ہے اس کو اپناتے ہیں, اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر ہم اپنا وقار, اپنی ساکھ اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھیں. یہ مقصد سے اور اس نیت سے ان کاموں کو انجام دیا جاتا ہے. حالانکہ اس مقصد سے, یہ مقصد خود اس کی غیر اسلامی سوچ کا آئینہ دار غمار ہے. جس کو, جو مسلمان ہے, اس کی مسلمان کی اسلامی سوچ تو یہ ہونا ہے کہ مجھے معاشرے سے کیا لینا دینا. مسلمان کی اسلامی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ میری کامیابی, چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی ہو, وہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق کے اندر رکھ دی گئی. وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں رکھ دی گئی ہے. یہ تو اسلامی سوچ ہوئی, مسلمانوں کے سوچنے کا انداز یہ ہوا. تو مسلمانوں کی, اس کا یہ سوچنا کہ میں دوسروں کی نظر میں باوقار بن جاؤں, میں بھی باحیثیت بن جاؤں, لوگ بھی مجھے اب ان کا طور طریق اختیار کرنے کی وجہ سے عزت دینے لگیں, یہ سوچنا خود اس کے غیر اسلامی سوچ کی, غیر اسلامی تصور کی دلیل ہے. یہ خود بتاتی ہے کہ اس کی سوچ مسلمان نہیں ہوئی ابھی, اس کے نظریات مسلمان نہیں ہوئے ابھی. حالانکہ اس کی سخت ضرورت ہے کہ جب مسلمان کوئی بندہ ہو تو اس کی ہر چیز مسلمان ہو، بلکہ بال سے لے کر پیر کا ناخن تک اس کا مسلمان. تو یہاں پر لباس وضاحت ہے، دوسرے اور طور طریقے ہیں، ان چیزوں کے اندر لوگ اس کو اپنے آپ کو باوقار کہلانے اور دکھلانے کے لیے انجام دیتے ہیں. حالانکہ یہ دنیاوی مقصد بھی تشبہ کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا. لوگ ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں تو کیا وہ مسلمان قوم کو اس تشبہ کی وجہ سے عزت دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہودی اور یہودیوں سے، نصرانیوں سے، غیر مسلموں سے یہ توقع رکھنا کہ ان کی ان چیزوں کو اپنا لینے سے ہم ان کی نظر میں باعزت بن جائیں گے، یہ توقع رکھ لینا خام خیالی ہے، ایک غلط فہمی ہے. ان چیزوں کو کتنے ہی لوگ حاصل کیے ہوئے ہیں لیکن عزت ان کو بھی حاصل نہیں ہے، وہ ان کو بھی عزت دینے کے لیے تیار نہیں. دوسری طرف ہم ان کو رواداری کے طریقے سے انجام دینا چاہتے ہیں کہ چلو ان چیزوں میں اگر ہم ان سے مشابہت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ ہم سے قریب ہوں گے، یہ بالکل غلط فہمی ہے. اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں یہ صاف اعلان سنایا گیا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم تو ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے اپنے طور طریق چھوڑ دیتے ہو، یہ اس سے تمہارے قریب ہونے والے نہیں. یہ تمہارے قریب جب ہوں گے جب تم اللہ کو چھوڑ دو گے، جب تم اسلام کو چھوڑ دو گے، جب تم مسلمان نہیں رہو گے تب یہ تم سے قریب ہوں. اب کو اپنے بارے میں ہر آدمی یہ فیصلہ کرے کہ اگر ان سے قریب ہونا ہی ہمارے لیے معیار ہو گیا تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، تب جا کر کے وہ ان سے قریب ہوں گے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بظاہر معمولی چیزوں کے اندر ان کی خواہشات اور ان کی فرمائشوں کا کو مضبوط رکھا تھا کہ چلو یہ کفار یہ کہتے ہیں تو ان کی اس بات کو مان لیتے ہیں، اب اس کو ماننے کے نتیجے میں وہ ہم سے قریب ہوں گے اور میری بات مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت نہیں تھی، طریقہ کار میں تھوڑی سی سہولت کو آپ نے گوارا کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی اس قسم کی آگے بات اس قسم کی آگے وہی اس قسم کی نازل ہو گئی، ورن تو یہود ورن نصارا، یہود و نصارا یعنی غیر مسلم کبھی تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے، حتی تب عامل لتہم، جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے، جب تک کہ تم خود یہودی یا نصرانی نہیں بن جاؤ گے وہ تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. الحمد اللہ ہی ہُوَ الْهُدَى، اب کیا طریقہ کار ہے؟ اب یہ طریقہ ہو کہ اللہ کی بخشی ہوئی ہدایات، اللہ کی بخشی ہوئی تعلیمات وہی در حقیقت ہدایت کا راستہ ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر اس طریقے تعلیم کے آ جانے کے بعد، اسلامی احکامات کے آ جانے کے بعد بھی ان کی ان خواہشات کی تم پیروی کرو گے، وہاں ان لوگوں کے طور طریق کو ان کی مذہبی تعلیمات نہیں بتایا گیا، ان کے طور طریق کو ان کی خواہشات کا نام دیا گیا کہ یہ ان کی مذہبی تعلیمات اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہیں. اب وہ لوگ مذہبی تعلیم کے، مذہبی احکام کے نام سے جس چیز کو اپناتے ہیں اور کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اس کو اگر کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو وہ ان کی خواہش ہے، اس کو خواہش کا نام دیا جا سکتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اگر تم لوگ ان کی ان خواہشات کا، جس کو وہ لوگ مذہبی تعلیمات کا نام دیتے ہیں، اتباع کرنے لگو گے تو مالک من اللہ ہی من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے مقابلے میں اگر عذاب آئے گا تو تم کو کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ان کی پیروی کرو گے اور ان عمر کے اندر اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑو گے تو یہ اس وقت میں تم ظالم شمار ہوگے. تو یہ ہے تشبہ کا، یعنی غیروں کے طریقوں کو اپنانے کا اس نیت سے کہ ان جیسا ہم نظر آئیں انجام، اور اس کے اوپر یہ سخت وعید ہے. تشبہ کو لے کر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ تشبہ کے اندر آسانی ہونی چاہیے، سہولت ہونی چاہیے، کہ خود بعض نصوص سے، قرآن کی بعض آیات سے اس کا ثبوت ملتا ہے. وہ کہتے ہیں پل یتنا فصل متنافسون، قرآن تو کہتا ہے کہ ریس کرنے والوں کو دیکھ کر، آگے بڑھنے والوں کو دیکھ کر تم بھی تو آگے بڑھو. ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تشبہ الگ چیز ہے، ریس کرنا الگ چیز ہے، تشبہ کا تعلق غیر مسلموں کے طور طریق سے ہے اور تنافس کا تعلق اسلامی احکامات سے ہے. مطلب یہ ہوا کہ غیروں کے طور طریقوں کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آگے بڑھنے کی اور ان سے آگے نکل جانے کی خواہش رکھنا یا اس قسم کے اس جذبے کے ساتھ میں عمل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا طریقہ، دوسری بات جو تنافس سے تعلق رکھتی ہے وہ اسلامی احکامات میں ہے، یعنی تم اپنے اسلاف کو دیکھ کر، اپنے بزرگوں کو دیکھ کر، اپنے زمانے کے بڑوں کو دیکھ کر جو دین کے اندر، مذہب کے اندر متقلب ہیں، پابند ہیں، سختی کے ساتھ میں احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کو دیکھ کر کے تم لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کے اعمال سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو تنافس کا تعلق وہ نیک اعمال سے، نیکیوں سے اور اسلامی احکامات سے ہوا، تشبہ کا تعلق غیروں کے طور طریق سے ہوا. یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تشبہ سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے اور وہ ہے مشابہت. تشبہ میں اور مشابہت میں فرق یہ ہے کہ غیروں کے طور طریق کو اس نیت سے اپنانا کہ ان جیسے لگیں, یعنی اس میں نیت کا ارادے کا دخل ہو تو وہ تشبہ بنتی ہے. لیکن ان کے بعض ایسے کام جو جن کے بارے میں اسلام کی طرف سے پابندی نہیں ہے, سختی نہیں ہے اور اس قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ان کو سب لوگ کرتے ڈرتے ہیں اور ان کو سب انجام دیتے ہیں, ان کو کوئی بغیر اس نیت کے انجام دیتا ہے جس سے وہ ان جیسا نظر آتا ہے تو یہ ہے مشابہت. تو اس نیت سے کہ ان جیسا نظر آئے کوئی کام کرنا, یہ ہوتا ہے تشبہ. اور کوئی کام کر لینے کے بعد بلا نیت کے ان جیسا نظر آنا, یہ ہوتا ہے مشابہت. تشبہ حرام ہے, یعنی ان جیسا دکھنے کی خواہش دل میں پالنا اور اس جذبے سے کوئی اس نیت سے کوئی کام کرنا یہ حرام ہے. اور کوئی کام جو جائز اور فینف سے ہی مباح ہے لیکن ان کرنے کے بعد ان جیسا بندہ نظر آتا ہے تو ان مشابہت اختیار کرنا یہ حرام نہیں ہے, یہ درجے میں اس سے کم تر ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے ہی روکنے کا اہتمام فرمایا ہے. تشبہ کے بارے میں تو صاف حکم دے دیا کہ یہ حرام ہے, اور یہ تشبہ اختیار کرنے والے وہ متشبہین جن سے یہ تشبہ اختیار کیا گیا ان کے ساتھ میں ان کا حشر ہوگا, ان کا شمار ہوگا, یہ بتایا گیا. مشابہت اختیار کرنے کے بارے میں بھی آپ نے احتیاط کی تعلیم دی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی تھے اور ان جیسے بعض اور یہودی علماء جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, ان لوگوں نے سوچا کہ مذہب اسلام کے اندر جمعہ کا دن احترام کا ہے اور وہ عبادت کا ہے اور خاص طور پر عظمت کا دن سمجھا جاتا ہے, اور مذہب یہود کے اندر جس کے وہ پہلے پیروکار تھے ہفتے کا دن تعظیم کے قابل ہے, اور مذہب یہود میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے, تو کیوں نہ میں دونوں کی تعلیمات کو ایک ساتھ جمع کر لوں. اونٹ کا گوشت کھانا حرام مذہب عیسوی مسیحیت میں ہے, یہودیت میں ہے, لیکن مسلمانوں کے اندر مذہب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے. اگر میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا ہوں تو اسلام کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں, اور اگر میں نہیں کھاتا ہوں تو مذہب یہود کی پیروی ہو جاتی ہے. تو کیوں نہ میں دونوں مذہبوں کو جمع کر لوں, کہ اس کے ذریعے سے یہودیت بھی جمع ہو جائے گی اور اسلام بھی جمع ہو جائے گا, اور اس طریقے سے دونوں کے اجر کو میں لینے والا بن جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مستقل آیت اتار دی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة, مسلمانوں اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو, مسلمانوں اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو. یہ کب فرمایا جا رہا, جب وہ نیک ارادے سے اس کام کو انجام دینا چاہتے ہیں تاکہ دونوں کے اجر کو سمیٹ سکیں, تو فرمایا گیا کہ یہ بے اسلامی ہے. تمہارا یہ سمجھنا کہ غیروں کی تعلیمات کو اللہ کے راضی کرنے کا ذریعہ سمجھ کے اختیار کرنا بھی بے اسلامی ہے, اسلام سے باہر کی چیز ہے جس کے اختیار کرنے کی تم کو اجازت نہیں. حالانکہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. ہوا یہ کہ انہوں نے غیر مذہب کے اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی کسی چیز کو اپنانا چاہا, اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اور مذہب کی کوئی بھی چیز اب باقی نہیں ہے, اب ساری کی ساری چیزیں کلادم ہو چکی ہیں, منسوخ ہو چکی ہیں, تو اب اس کی دوسرے مذہب کی کوئی بھی چیز ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے, اسلام کا حصہ نہیں. اگر ہم نیک نیتی سے بھی اس کو اپنانے والے بنتے ہیں تو وہ غیر مذہب کو اپنانا ہوگا, اسلام کو اپنانا نہیں ہوگا. حالانکہ اگر کوئی زندگی بھر اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا ہے تو اس کو کیا گناہ ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے سوچا یہ تھا کہ اس طریقے سے میں اللہ کی رضا کو پا سکتا ہوں, انہوں نے اس کو بھی اسلام کا حصہ سمجھ لیا تھا, تو ان کی اصلاح کر دی گئی کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اللہ نے تو سارے مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے, مٹا دیا ہے, وہ کلادم ہو چکے ہیں, اب صرف اور صرف اسلام اور اس کی تعلیمات ہیں, تو صرف اور اپنانے کے قابل بھی اسلام اور بس اسی کی تعلیمات ہیں. اب اگر کوئی اور طور طریقہ کوئی کسی اور مذہب کی تعلیمات کو اپنایا جاتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی رضا کو ڈھونڈا جاتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ تمہارے لیے نہیں بن سکتا. اور یہی بات مشابہت سے بچنے والی بات اسی محرم کے اس مہینے عاشورے کے روزے کے اندر بھی پائی جاتی ہے. عاشورے کی محرم 10 محرم کا جو دن ہے وہ دن عاشورہ کہلاتا ہے, عشر سے بنا ہے, عشر کے معنی 10 کے آتے ہیں, تو 10ویں دن کو عاشورہ کا نام دے دیا گیا ہے. محرم کی فضیلت بھی پہلے سے مسلم ہے اور 10 محرم کی فضیلت بھی پہلے سے مسلم ہے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم اور 10 محرم کی فضیلت ہے. اس کی فضیلت ان کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے. علماء نے تو فرمایا کہ اللہ نے ان کے حصے میں یہ شرف بھی ڈال دیا کہ ان کو ان کی شہادت 10 محرم میں عطا فرمائی, ورنہ اس کی فضیلت تو پہلے سے ان کی شہادت سے, ان کی ولادت سے بھی پہلے سے, بلکہ پہلی امتوں میں ہی اس کی افضلیت کا اور اس کی فضیلت کا تصور پایا جاتا تھا اور وہ برحق تھا. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے, ناقابل اعتبار اگرچہ ہیں لیکن کسی نہ کسی حد تک ان کو ان باتوں کے اس بات کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ آتا ہے کہ امتوں کے عذاب سے بچنے کے جو واقعات ہیں, انبیاء کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے اکرام و انعام سے نوازے جانے کے جو واقعات ہیں, وہ انعام و اکرام سے نوازے جانے کے واقعات اور امتوں کو نجات ملنے کے جو واقعات ہیں, وہ واقعات 10 محرم کے دن پیش آئے تھے اس کی فضیلت اور اس کی افضلیت کی وجہ سے. تو بنی اسرائیل کے ساتھ, یہود کے ساتھ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ اللہ نے 10 محرم کو فرعون کے ظالمانہ اقتدار سے انہیں نجات دی تھی اور ان کو اس ان کی غلامی سے آزادی دلائی تھی, تو اس کے شکرانے میں وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے. جب تک مسلمانوں پر روزے رمضان کے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورے کا روزہ ہی مسلمانوں پر فرض تھا اور وہ رکھا کرتے تھے, لیکن جب رمضان کے روزے مستقل فرض ہونے کی حیثیت سے لوگوں پر فرض کر دیے گئے, اس کے بعد میں عاشورے کی حیثیت مستحب روزے کی ہو گئی. اب جو روزہ رکھے گا وہ مستحب کا ثواب لینے والا ہوگا اور جو روزہ نہیں رکھے گا وہ مستحب کا ثواب لینے والا نہیں ہوگا. تو اس میں کوئی سختی کے ساتھ میں پابندی نہیں ہے جیسے فرائض کے اندر ہوتی ہے. اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کے بارے میں جب یہ دیکھا کہ یہود مسلمان مدینے میں آباد ہیں, مدینے کے اطراف میں یہودی قبائل قبیلے زیادہ ہیں اور یہودی مذہب موسوی کے ماننے والے ہیں اور وہ لوگ اسی فرعون سے نجات پانے کے تصور کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, تو ان سے مشابہت ہو رہی ہے, یہاں تشبہ نہیں ہے. یہاں اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے تھے مسلمان اور حضور کے یہودیوں جیسے نظر آئے, بلکہ یہاں پر وہ لوگ یہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں, تو دونوں ایک کام میں مشترک ہو گئے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں حیات اللہ نے زندگی مجھے عطا فرمائے تو میں ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے, عبادت تک کے اندر اس کا اہتمام ہے, ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک زائد دن کا روزہ رکھوں گا, یا تو اس سے ایک دن پہلے کا یعنی 9 کا روزہ رکھوں گا اور ساتھ میں 10 کا روزہ رکھوں گا, یا پھر 10 کا اور 11 کا روزہ رکھوں گا. یہ مشابہت سے بچنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا. تو اسلام نے اس کے بارے میں بڑی ہی امتیازی خصوصیات کو ملحوظ رکھا ہے اور اس کی غیرت اپنی انتہائی حدوں کو پہنچی ہوئی ہے اور سوسائٹی کے اندر اپنے وقار کو پانے کی جو خواہش ہے اس کا نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں یہ چیزیں کسی کو حاصل ہونے والی ہیں, بلکہ واقعات قرآن و حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ یوں ملتے ہیں کہ لوگ جو لوگوں کی رعایت کے اندر اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنی مذہبی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں, آخرت میں ان کے جو مکالمے ہوں گے وہاں پر ان کے ساتھ میں جو واقعات پیش آئیں گے اس کو قرآن کریم کے اندر سورۃ صافات کے اندر بعض دوسری صورتوں کے اندر بیان کیا گیا. جب اللہ پاک دو دوستوں کو جن میں سے ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا ان کے کیسے کردار تک ان کے انجام تک پہنچا دیں گے اور مومن کو جنت اور کافر کو دوزخ عطا کر دے دیں گے, تو اس کے بعد جنتیوں کے ساتھ اس جنتی کا مکالمہ ہوگا. وہ بولے گا کہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے جنت عطا فرما دی ہے, میرا ایک دوست تھا اور وہ کافر تھا اور مجھے بھی بے دینی کی اور کفر کی تلقین کیا کرتا تھا, معلوم نہیں اس کا کیا انجام ہوا. چلو کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کا کیا انجام ہوا کہ ہم سب دیکھیں کیا وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ لوگ وہاں سے جھانک کر کے دیکھیں گے, اللہ پاک ان کو اس کی قدرت دیں گے تو اس کو جہنم کے بالکل بیچوں بیچ دیکھیں گے. اور تو وہ لوگ اب وہ شخص جو اس کا دنیا میں ساتھی رہ چکا تھا وہ اسے کہے گا کہ ان کی تلطولیں, اگر تو تو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا, اگر تیری بات میں مان لیتا تو آج میں تیرے ساتھ بھی میرا بھی انجام تیرے ساتھ ہوتا اور میں بھی تیرے جیسا ہلاک ہونے والوں میں سے ہوتا. تو یہ انجام سوسائٹی کی رعایت میں دین اسلام کو چھوڑنے والوں کا احادیث کے اندر بھی بیان ہوا اور قرآن شریف کے اندر بھی بیان ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے لیے یہ بات آسان فرمائے کہ ہم تشبہ کی حقیقت کو سمجھیں اور اپنی معاشرت سے اور دین کے دوسرے شعبوں سے, اپنی زندگی کے دوسرے شعبوں سے غیر کے تشبہ سے بچنے کا ہم اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان سبوں کو آسان فرمائے.